وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں، اس کے پیارے کون ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جن کی چال بڑی عمدہ ہوتی ہے، باوقار چال، عاجزی والی، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام، والذین ہم عن اللغو موردون، بےہودہ بیکار فضول بحثوں میں نہیں پڑتے کیونکہ انہیں اپنا وقت بچانا ہوتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، یاد رکھیے اس امر میں کب کمی ہوتی ہے، جب ہم لغو میں مصروف ہوتے ہیں، اگر دن آپ کا لغو میں گزرے، راتیں آپ کی لہو میں گزرے، آپ کب اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کریں گے، ان کاموں کے لیے باقی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور رات کے سجدے اور قیام جو ہیں یہ انسان کے فوکسڈ ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا اور اس کو پتا چل گیا کس چیز میں فائدہ اور کس میں نہیں ہے، جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے، یعنی راتوں کو جاگ کر سجدے قیام کر کے آگے تاک راتیں آ رہی ہیں، ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے، ان دنوں میں زیادہ ایسے کام نہ کیجئے کہ جن کی وجہ سے رات کی عبادت متاثر ہو، یہ سب کچھ کر کے بھی، کیونکہ جب ہم وہ کر لیتے ہم کہتے ہیں اب تو ہماری ہم کو تو پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اب تو ہم جنت میں گئے کہ گئے، کیونکہ ہم نے تاک راتیں جاگ لی سال میں، لیکن یہاں کیا حال ہے، یبیتون لربہم سجدہ وقیاما، اور دعائیں کیا ہیں، ہمارے رب ہمارے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، آگ سے بچا لے، ان کو کوئی مان ہے ہی نہیں کسی نیکی کا، کہ ہم بڑے تہجد گزار ہیں تو اب ذرا اکڑ کے بیٹھ جائیں کہ ہم تہجد گزار ہیں، اب ہمیں کیا چیز نقصان دے گی، نہیں، پھر بھی ان کے اندر عاجزی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے خرچ بھی کرتے ہیں اور جہاں فضول معلوم ہوتا ہے روک بھی لیتے ہیں، ضائع نہیں کرتے، یعنی منی میٹرز میں بھی بہت سمجھدار، بہت کیئرفل، محتاط، متقی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے، یعنی شرک سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، قتل سے تو دور سے ڈرتے ہیں، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اس رستے پہ بھی نہیں جاتے، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، یہ کام جو کوئی کرے، کیا شرک، قتل، زنا، وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا، بار بار عذاب دیا جائے گا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ، ہاں شرط یہ ہے کہ کوئی جو توبہ کر چکا ہو، اور توبہ کا مطلب کیا، باز آ جائے اور پھر کبھی اس رستے پہ پلٹ کے نہ جائے، جو توبہ کرتا ہو اور ایمان لے آئے، کیونکہ یہ عمل انسان کے ایمان کے بھی دشمن ہے، شرک، قتل، زنا، کبیرہ گناہ، اور ایمان لا کر صالح عمل کرنے لگا ہو تو اس کی زندگی میں جو برائیاں ہوئیں ان کا کفارہ ہو جائے گا، نیکیاں بدیوں کو مٹا دیں گی، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، یعنی یہ گناہ بھی ان کے حق میں نیکیوں میں بدل جائیں گے، یہ پتھر ہیرے بن جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، بالکل اصلاح کر لی، اپنے ماضی سے ٹوٹلی رشتہ کاٹ لیا، بالکل ایک نیو بورن کی طرح نئی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن اگر پھر پیچھے پلٹے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ اکٹھے کر لیے جائیں گے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ومن تاب وعمل صالحا، اور جو توبہ کر لے، پلٹ آئے اور نیک عمل کرے، فانہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، پوری طرح پلٹنا، جب آپ کسی چیز کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو پہلے جدھر جا رہے تھے ادھر آپ کی کیا ہو جاتی ہے، پیٹھ بیک ہو جاتی ہے، تو جب بیک ہوتی ہے تو آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں،
نہیں, پھر دیکھتے بھی نہیں, کچھ سوچتے ہیں اس کے بعد, سوچتے بھی نہیں. جس چیز سے انٹرسٹ ہوتا ہے انسان کی توجہ اس طرف ہوتی ہے اور دوسری طرف خود بخود پیٹ ہو جاتی. ایک تو یہ رویہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرے, جب گناہ کی طرف جاتا تو اللہ کی طرف پشت ہوتی, اس کی نافرمانی ہوتی, اور جب اللہ کی طرف پلٹ کے توبہ کرنے جاتا تو گناہوں سے پشت ہو جاتی. اب اگر کوئی شخص اللہ کی طرف سچے دل سے چلا جاتا ہے اور گناہوں کو 100% چھوڑ دیتا ہے, یعنی خاص طور پر ان گناہوں کو جن کا ذکر کیا گیا, تو ان کے اوپر اللہ بہت مہربان ہے. کیونکہ یہاں سچی توبہ کا مطالبہ دراصل کیا جا رہا ہے, یہ سوچ کے کوئی شرک قتل اور زنا نہ کرتا رہے کہ اللہ معاف کرنے والا, کسی وقت توبہ کر ہی لوں گا, یا پھر کر کے توبہ کر لی پھر کہیں اور ٹیمپٹیشن ہوئی تو وہاں پھسل گئے. ایک دفعہ توبہ کر لی کہ اللہ آج کے بعد یہ نہیں کروں گا, اور پھر جب اس رستے پہ گئے, اس جگہ پہ گئے, پھر وہی کام شروع کر دیا. اور رحمان کے بندے وہ ہیں, والذین لا یشہدون الزور, جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے, جو جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتے, جھوٹ کے خلاف حقیقت بات, یعنی جو بھی ان کے آس پاس خلاف حقیقت چیزیں ہیں ان سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے, کیونکہ رہتا تو دنیا میں ہے نا, دیکھنی تو پڑ جاتی ہے, کہیں کوئی سین نظر آ جاتا ہے, کچھ لوگ ایسے کام کرتے نظر آ جاتے ہیں, مرو کراما, تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں, ان کو ان چیزوں سے انٹرسٹ نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں, اچھا چونکہ اب یہ رستے میں آئی گئے تو اس لیے انجوائے کر لیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا, جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے, یعنی اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں, اچھی طرح سنتے ہیں, اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور ان کو اپنے لیے رہنما بناتے ہیں. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں, والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے, یعنی ہمارے گھر کے حالات بھی درست کر دے, کیونکہ انسان کے کام میں گھر کی پریشانیاں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں. کتنا بھی جذبہ سچا ہو, کتنا بھی مشن بلند ہو, لیکن جن رشتوں سے محبت ہوتی ہے ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں یا ان کے اندر کی خرابیاں انسان کو بہرحال متاثر کرتی ہیں. اس لیے خاص طور پر عباد الرحمان اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرتے ہیں, اور ان کے لیے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوشش کے باوجود ہم ان کی اصلاح نہیں کر سکتے, ہم ان کو تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن دل تو اللہ کے ہاتھ میں نا, وہ جب چاہے تبدیل کر دے. تو وہ دعائیں کرتے ہیں, خوب خوب یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی بیویوں, اور بیویاں اگر مانگے تو شوہروں, اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے, اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. پرہیزگاروں کا امام وہ کیسے؟ ہر شخص اپنے گھر میں امام ہے, لیڈر ہے. کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ, والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا, عورت بھی شوہر کے گھر میں نگران ہے. جب میاں چلا جاتا نا باہر, تب حکومت کس کی ہوتی؟ اب نائب کی ہو جاتی. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی رعایا نیک ہے, متقی ہے, تو آپ کس کے امام ہیں؟ متقیوں. اور اگر وہ بگڑی ہوئی ہے تو آپ کس کے امام ہیں؟ فاسقوں کے, فاجروں کے. یہ دعا بہت معنی خیز ہے کہ یا اللہ, جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں, چاہے وہ گھر میں ہیں چاہے کہیں اور ہیں, وہ صالحین ہوں, متقین ہوں. کیونکہ اگر کوئی شخص خود تو نیک ہے لیکن فالوور اس کے بگڑے ہوئے ہیں, تو اس نے کیا کمایا؟ آپ خود تو اچھے ہیں مگر بچے آپ کے نیک نہیں, ان کے اندر دین نہیں, اخلاق نہیں, تو آپ نے کیا کمایا؟ تو یہ بھی انڈائریکٹلی پھر دعا کے پہلے حصے کا ہی تتمہ ہے, یا اسی کی ایکسپلینیشن ہے کہ اولاد اور شوہر آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہو سکتے ہیں؟ جب ان کے اندر کیا ہوگا؟ تقویٰ. تو یہ تقویٰ صرف خود نہیں سمیٹنا, ان کے لیے بھی اس کی دعا کرنا ہے. تو خوش قسمت ہے وہ کہ جس کے فالوورز, جس کے گھرانے والے, جس کے بچے, جس کے ساتھ کام کرنے والے, اس کی نگرانی میں کام کرنے والے اللہ سے ڈرتے ہوں. لہذا اگر آپ سکسیسفل ٹیم ورک چاہتے ہیں تو اس کی بھی تقویٰ ہے. لوگ آپ کے ڈر سے کام نہ کریں, آپ کے بچے صرف آپ کے سامنے نیک نہ بنیں, صرف آپ کو دیکھ کر سر نہ ڈھانکیں, صرف آپ کو دیکھ کر شرافت کو ثبوت نہ دیں, بلکہ تنہائی میں بھی وہ اللہ کے فرما بردار ہوں. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کا تقویٰ ہوگا. اور آپ کو اسی کے لیے کوشش کرنی ہے. بچوں کی جو بچپن سے تربیت کریں, اپنے سے نہ ڈرائیں, اللہ کی فکر ڈالیں ان کے دل میں کہ بیٹا میں تو سب جگہ ساتھ نہیں ہو سکتی تمہارے, مگر اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. وہ تمہیں لائبریری میں بھی دیکھے گا کہ تم وہاں کیا کر رہے ہو بیٹھ کے, وہ کمپیوٹر پہ بھی تم کو دیکھتا ہے کہ کہاں چیٹنگ ہو رہی ہے, وہ بازار میں بھی دیکھتا ہے کہ کس کس کو دیکھ رہے ہو, ہر جگہ وہ دیکھ رہا ہے تم کو. میں نہیں دیکھ سکتی, نہ دیکھنا چاہتی ہوں, اور نہ میرے ڈر سے کوئی کام کرو, کیونکہ میرے ڈر سے کچھ کیا تو اس کا اجر کچھ نہیں. تو بچپن سے یہ تربیت دیں ان کو کہ وہ خدا سے ڈرنے والے بنیں. تو انشاءاللہ جب ان کے اندر خدا کا ڈر آئے گا تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. حقیقی معنوں میں جب آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوگی, جب آپ کے بچے اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں گے, نہ کہ آپ کی خاطر, آپ کی وجہ سے. جب قرۃ اعین ہوتی ہے, اور اس کی دعا کرتے رہیں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے, آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا, یعنی جنت میں ان کا بہترین ویلکم ہوگا. خالدین فیہا, وہاں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما, کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں سے کہیے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو. اللہ کو کیا ضرورت اگر تم دعا نہ مانگو. اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے غضبناک ہوتا ہے, من لم يدعو اللہ يغضب علی, جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. تو ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں. اگر ان کی ڈیٹیل جاننا چاہیں تو رحمان کے بندے کا سیٹ کا نام ہے لیکچر کا, اگر اس کو سنیں تو مزید اس میں آیات اور احادیث کے ریفرنس بھی آپ کو ملیں گے. لیکن ان کی بھی ایک چیک لسٹ اپنے لیے بنا لیں اور دیکھیں کہ کیا ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں. اگر یہ کر رہے ہیں تو رحمان کے پیارے ہیں, اور اگر نہیں کر رہے تو رحمان سے دور ہیں. اگر اس کا قرب چاہتے ہیں تو پھر چال سے لے کر اولاد تک کی فکر کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو عمدہ طریقے سے. حدیث میں آتا ہے کہ کانا یمشی مشین یعرف فیہ انہ لیس بعاجز ولا کسلان. آپ ایسی چال چلتے تھے کہ یوں پہچان لیے جاتے تھے کہ نہ آپ کوئی درماندہ ہے اور نہ ہی سست, یعنی باوقار انداز میں چلتے تھے. سورۃ الشعراء, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم, تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. یہ بھی مکی سورت ہے. طاسیم میم, یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. کیا ہمارے اندر بھی ایسی تڑپ ہے کہ ہم آپ کے چھوڑے ہوئے مشن کے لیے کام کرتے وقت ایسی ہی جان گھلائیں؟ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں, لیکن ان کا حال کیا ہے؟ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور سورۃ الانبیاء میں آپ نے پڑھا کہ ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت جو نئی آتی ہے اس کو سنتے ہیں اور وہ کھیل میں ہی پڑے رہتے ہیں. اس پر کسی نے کامنٹ لکھا ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو یہاں رکھ کر دیکھیں کہ کس طرح اللہ کی بات ہم تک آتی ہے اور ہم پھر بھی تبدیل نہیں ہوتے.
Many times when we study the Quran, there are moments when we realize that it's talking about us and we feel that the Quran has etched a mirror image of us for us to reflect upon. As I begin to listen to the replay of today's lecture, I felt this feeling the way I had never felt before. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with the opportunity to sit in a blessed gathering and learn His kalam. When I look upon my past life, I would have never imagined myself in the place that I am right now, which is to be able to enroll in a Qur'an class and learn from an amazing teacher like Ustaz, alhamdulillah. It is an honor for all of us to be chosen by Allah to learn His book. Unfortunately, so many times we take our blessings for granted and don't give them proper haqq they deserve. Allah says, comes not out to them an admonition from their Lord as a recent revelation, but they listen to it while they play. Surah Al-Anbiya, verse 2. After coming across this ayah, I wonder how much of the Qur'an have I really implemented in my life. Why am I learning and studying? Is it just to gain a worldly certificate or to let people know that I have studied the Qur'an with meaning? How much of the Qur'an have I been able to inculcate in my heart, body, mind and soul? Are we just doing this for the sake of doing something? Or are we really doing it to earn the pleasure of Allah? If you're really doing it to please Allah, then we must give Qur'an its due right. The Qur'an was revealed to guide us and to make us better human beings. It is meant to be implemented. If we fail to do this, then we're not fulfilling the haqq of this blessed book. And we fall in the category of the people who merely listen while distracted by amusement and play. We're just fooling ourselves. For Allah is in no need of our ibadah, but rather we are in grave need to worship Him. Allah is no need for us to haphazardly recite the Qur'an for barakat, or to perform a salah while we think about what food we will eat for iftar, or to attend class while we chat away with our friends on Pal Talk. There are countless angels worshipping and glorifying Allah all the time, and they never get tired or bored or feel too proud to worship Allah. I've noticed that whenever we go into anything new, we start out strong and then eventually develop a comfort zone. It is the same for our ibadah as well. We might start out excited, learning more and more every day about Islam. We want to do more and more good deeds until we reach a comfort zone and get stuck in a rut. This leads to boredom. We either perform the ibadah to the level of our comfort zone, or sadly, sometimes even falls short of the bare minimum, and still try to get by. Also, we might have people around us who are not praying or fasting or reading the Qur'an regularly. We look to those people to justify our actions and think at least we're praying, fasting and reading Qur'an. This is a kind of a pride in which we try to satisfy our nafs and fool ourselves thinking that we are doing enough in comparison to others. In fact, we can never fulfill the haqq of worshipping Allah in the proper manner. We must always strive to do more and to also do it with the utmost ihsan. This lesson really helps me to reflect upon my intentions and to work on reviewing them, inshaAllah. We are beyond the middle of the month of Ramadan. Many might be feeling downward slump in their ibadah, and many might be disappointed at how little they have done thus far. And this blessed month is soon leaving us. Let us renew our intentions and strive to correct our mistakes and make it the best Ramadan in which we attain Allah's qurb. We don't want to be amongst the people who listen while they play, but we want to be amongst the people who listen and obey. Let's seek Allah's help first and foremost, and bash our comfort zone to strive on a higher level for a higher purpose, inshaAllah.
تو ہم بھی ایک پارے کے بعد ایک پارہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہر روز نئی نصیحت ہم کو ملتی ہے, نئی بات پتہ چلتی ہے, لیکن ہم سب کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف سنتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد عمل میں کچھ آ نہیں رہا. اس کی ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے اور شکر بھی کرنا چاہیے. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں, ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی؟ آج جب باہر نکلے ضرور زمین کو خاص طور پر دیکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ڈالی ہے. تو کہ اللہ تعالیٰ میں ڈال رہی ہوں کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے, تو ڈھونڈیے اس نشانی کو, کیا ہے وہ, مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں.
اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا, ظالم قوم کے پاس جا, فرعون کی قوم کے پاس, کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا, اے میرے رب, مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے, میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی, آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں, اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے, اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. فرمایا, ہرگز نہیں, تم دونوں جاؤ, ہماری نشانیاں لے کر ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. کتنی زبردست تسلی ہے, تم جاؤ. جیسے آپ ایسا لگتا نا کہ جیسے بعض اوقات آپ اپنے بچے کو کوئی کام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا جاؤ یہ وہ کر کے آؤ, میں یہاں ڈور پہ کھڑی ہوں تمہیں دیکھ رہی ہوں, تم جاؤ جاؤ یہ کراؤ, تو کہتے نہیں مجھے ڈر لگتا کوئی پکڑ لے گا مجھے. آپ کہتے ہیں میں دیکھ رہی ہوں کوئی نہیں پکڑتا, تو بچہ کیا کرتا ہے؟ چل پڑتا ہے. وللہ المثل الاعلی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہتے تم جاؤ, ڈرو نہیں, میں دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, ساتھ ہوں تمہارے. انا معکم مستمعون, جب بھی کبھی دعویٰ کا کام کریں, جب بھی کسی کو خیر کی بات بتائیں, جب بھی امر بالمعروف کریں, تو اس وقت گھبرایا نہیں کریں, ڈرا نہیں کریں, فوراً یہ سوچا کریں میرا رب میرے ساتھ ہے, میں تو اس کا کام کرنے جا رہی, میں تو اس کی خاطر کسی کو کچھ بتا رہی. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. فرعون نے کہا, اب اس بات کا جواب نہیں دیا, ارریلیونٹ باتیں, کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے, اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا. وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین, اور تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کیا تھا, مجھے پتا نہیں تھا. انوسنٹ, مگر کتنا سچا جواب. یہ نہیں کہا نہیں نہیں میں نے تو نہیں کیا, وہ پتہ نہیں کس نے کیا, نہیں میں نے کیا تھا, لیکن مجھے اس وقت مجھے علم نہیں تھا. پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا, خود ہی بتا رہے ہیں, میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم دیا اور مجھے رسولوں میں شامل کر لیا. رہا تیرا احسان جو تُو نے مجھ پر جتایا, تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا, اس لیے مجھے تیرے ہاں پلنا پڑا. فرعون نے کہا, اب فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں باتوں کا. فرعون نے کہا, اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اب جاننے کے لیے نہیں پوچھا, مذاق اڑاتے ہوئے پوچھا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, آسمانوں اور زمین کا رب, اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے, اگر تم یقین لانے والے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے, یہ اتنا زبردست دعویٰ کی ٹیکنیکس ہیں, ان ساری آیات میں وقت نہیں ہے کہ بیان کیا جائے, خود بھی آپ غور کیجئے کہ وہ مذاق اڑاتا, اچھا یہ رب العالمین کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بہت شرافت سے جواب دیتے ہیں اور اس کے اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں کہ اس نے کس نیت سے سوال کیا ہے, یہ کیوں ایسے کہہ رہا ہے. یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے کہ بعض اوقات کہنے والا انتہائی بدنیتی سے کوئی سوال کرتا ہے, کہنے والا انتہائی بے تکی بات کرتا ہے, لیکن آپ اپنا ٹیمپر لوز نہیں کریں, کنٹرول رہیں, اور اسی کی بات کا اتنا بس جواب دے دیں جتنی اس نے بات کی ہے, اور یہ ظاہر نہ کریں کہ مجھے پتا چل رہا ہے جو تم کر رہے ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ بتانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں, مجھے پتا تمہاری انٹینشن, اور ہم غیر متعلقہ باتیں کرنے لگتے ہیں, اصل مقصد پیچھے رہ جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ سارا انداز اتنا زبردست ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پورا فوکس اپنے کام پہ ہے, اور ادھر ادھر کی لا یعنی غیر متعلق باتوں سے بالکل ایک طرف ہے. یہ بہترین مثال ہے کہ جس بندے کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے وہ لوگوں کی فضول باتوں سے برہم نہیں ہوتا, ان کی پرواہ نہیں کرتا وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ان کو خاطر میں نہیں لاتا, وہ اپنے کام پر نظر رکھتا ہے. یہاں بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں, تو آپ اس کا جواب دیے چلے جا رہے ہیں اور بہترین دلیل کے ساتھ دیتے ہیں. اب فرعون کے پاس پھر جواب نہیں. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا, بکھلایا ہوا لگتا ہے, سنتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی کہ فرعون کا ریئیکشن کیا ہے. اچھا, ہم دیکھتے رہتے ہیں لوگوں کو, اگر لوگ ریسپٹیو ہو تو ہم بات کرتے ہیں, اور اگر وہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کوئی فائدہ ہی نہیں سنانے کا. یہ کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کیا, موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں کیونکہ اس نے بیچ میں بات کاٹ دی تھی. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں، حق پیش کر رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں، فرعون بے نیازی سے سن رہا ہے اور پھر اوروں کے ساتھ آپ سے نہیں بات کرتا، اوروں سے بات کرنے لگتا ہے، موسیٰ علیہ السلام فکر نہیں کرتے، کوئی پرواہ نہیں کرتے، اپنی بات مکمل کرتے ہیں. تمہارا رب بھی، تمہارے آبا و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے. فرعون نے حاضرین سے کہا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جواب دے رہا، تو حاضرین سے باتیں کر رہا ہے. ذرا انداز دیکھیے، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، کوئی آؤٹ برسٹ نہیں، کوئی غصے میں نہیں آتے، اچھا تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو. اب اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کرتے تو اصل کام تو بیچ میں رہ جاتا، لڑائی کسی اور بات میں شروع ہو جاتی. جو با مقصد انسان ہوتا ہے وہ محتاط رہتا ہے. والذین ہم عن اللغو موردون اذا مروا باللغو مروا کراما. ایررلیونٹ باتوں میں نہیں پڑنا، مقصد نہیں بھولنا. یہ بہت بڑا سبق ہے جو یہاں سے مل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں. وہ پوچھ تو بیٹھا کہ رب کون ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بتائے چلے جا رہے. ایسا لگتا ہے کہ زبردست دلائل سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت کچھ ان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے، اتنی لمبی بات کی، اور اب اس نے رب کا پوچھا، ایک کے بعد ایک تعریف کیے جا رہے ہیں رب کی. فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کروں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. دھمکی، دلیل کا جواب دلیل سے دیتے ہیں بھائی، دھمکی کیوں؟ اور یہ اکثر لوگوں کا وتیرہ ہے کہ آپ ان کو جب وہ خود ہی سوال کر لیتے ہیں پھر آپ ان کو جواب دیتے ہیں اور دلیل سے دیتے ہیں، پھر وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور بات تو پیچھے چھوڑ کے آپ کے مرنے مرانے کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں کہ ایسی تیسی تمہاری ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام پھر غصے میں نہیں آئے، بالکل نہیں بھڑکے، کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز، پھر بھی ایسا ہی کرو گے؟ قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین. اس کو یقین آیا، کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا. حالانکہ چاہتے تو عصا پھینکتے ہوئے اندر جاتے اور سب کو دہشت ناک کرتے، پھر تقریر کرتے، ایسا نہیں کیا. پہلے بات پہنچائی، کیونکہ کرتب دکھانے تو جان ہی رہے تھے، پہلے بات بتائی، میسج پہنچایا، فوکس میسج پہ ہونا چاہیے. اور یکا یک کیا ہوا، وہ ایک سری اجدہ تھا. سارے دربار والوں کے سامنے موسیٰ کا عصا اجدہ بنا ہوا ہے، سنیک، بگ سنیک. پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا، کیونکہ ہاتھ قوت کی علامت بھی ہوتے ہیں نا، اور وہ ہاتھ جو چمکے، آپ خود سوچیں کہ ہاتھ کے اندر سے روشنی نکلنے لگ جائے تو کس کو روشنی نظر نہیں آ رہی، لیکن اندھوں کو اب بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ اللہ کا رسول ہے. ان سب چیزوں کو جادو قرار دے دیا. فرعون اپنے گرد پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص ایک یقیناً ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا نا اگر ہم غالب رہے. اب پیغمبر کا مقصد کیا ہوتا ہے اور جادوگروں کا، کردار میں واضح فرق ہے. پیغمبر پیغام پہنچانے آئے ہیں اور جادوگر انعام لینے آئے ہیں، دو مختلف مقاصد. اگر آپ لوگوں کو اس لیے دین کی بات بتا رہے ہیں کہ لوگوں سے فائدے اٹھائیں، آپ سچے دائی نہیں ہیں. سچا دائی لوگوں کے فائدوں پہ نظر نہیں رکھتا، وہ کس پہ نظر رکھتا ہے؟ میسج کنوے ہو جائے، فرض ادا ہو جائے، پیغام پہنچ جائے، کام ہو جائے، مقصد پورا ہو جائے. اور جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، جس کی نظر فائدوں پہ ہوتی ہے، جب اس کے فائدے کو ذرا بھی کوئی نقصان پہنچنے لگتا ہے تو وہ دین کیا، اللہ کیا، رحمان کیا، ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کے پیچھے پلٹ جاتا ہے اور سب کام چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اس نے کہا، ہاں اور تو تم اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. فرعون کی وہ بڑائی بیان کر رہے ہیں، شان بیان کر رہے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے. فرعون بھول گیا، اب رب العالمین یاد آ گیا اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو. آمنا برب العالمین، موسیٰ اور ہارون کے رب کو. فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں, ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. الزام تراشی, جس کے پاس حق نہیں ہوتا, دلیل نہیں ہوتی, وہ یہی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے, میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں, ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا, کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. ان کو اپنے اس ایمان لانے پر بھی خوشی تھی کہ فرعون کو توفیق نہیں, اس کے درباریوں کو نہیں, ہم کو اللہ نے توفیق دے دی, تو اب ہم اگر تم ہمیں مار بھی دو گے تو ہمارے پاس تو ایک اور جگہ ہے جانے کی, کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم یہاں نہ رہیں اور وہاں چلے جائیں. یہ چیز انسان کو بے خوف کر دیتی ہے, بہادر بنا دیتی ہے. اگر کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا تو آپ کے کوئی فکر نہیں, اللہ ہے نا کافی ہے میرے لیے, حسبی اللہ و نعم الوکیل. کوئی جان سے مار دینا چاہتا ہے نا, وہ اس سے جا ملیں گے, اس سے ملاقات ہو جائے گی. اب یہ ایک ایسا ایمان ہے, ایسا جذبہ ہے, ایسی سوچ ہے کہ جس کو کانکر نہیں کیا جا سکتا, نہ کسی لالچ سے نہ کسی دھمکی سے. اور جب سچے اہل ایمان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے پھر وہ سب چیزوں سے اٹھ کے صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی جزا آخرت میں چاہتے ہیں. اور ہمیں توقع ہے انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین, کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ, تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں, ان کی تحقیر کر رہے ہیں, اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے, اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. یعنی یہ میسج دے کے سب کو بھیجا جا رہا ہے, بادشاہ کا میسج ہے عوام کے نام, اور عوام کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے بادشاہ کو کسی نے آ کے ناراض کر دیا, چلو اس سے بدلہ لیں. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ, اور دوسری طرف بنی اسرائیل کہ ہم نے ان سب چیزوں کا ان کو وارث کر دیا. یعنی بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ مصر کے وارث ہوئے, حالانکہ مطلب یہ ہے کہ وہ باقی رہے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ, صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھ ہی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ. جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے خالص ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے, تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبراتا نہیں, کیونکہ ہم تو تنہا ہیں نا, اکیلے, ہم تو غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں, غلط رستے پہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن اگر ہماری نیت اچھی اور اللہ سے محبت ہے اور اللہ ہمارا ساتھ دے تو پھر انسان مشکلات سے نکلتا چلا جاتا ہے. بہت خوبصورت بات ہے جب کبھی دل میں کوئی ڈر ڈالے نا, یہ کہا کرے انما یا ربی سیہدین. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر, عصا فرعون کے دربار میں, عصا جادوگروں کے مقابلے میں, عصا سمندر پہ مارا جا رہا ہے. اب یک آیک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور باقی سب کو غرق کر دیا, یعنی فرعون اور اس کی قوم کو. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم, اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ علیہ السلام, جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں, انہی کو اٹھاتے رکھتے, اے ہر روز نیا لباس پہناتے, زیور پہناتے, سجاتے, اور ان کے آگے پیچھے پھرتے میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے. اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو, یا تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں, بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پائے, دلیل ان کے پاس بھی کوئی نہیں. اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا. اب یہ آپ دیکھیے کہ مختلف لوگ مختلف طرح رب العالمین کی وضاحت کر رہے ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام کی انٹرپریٹیشن تھی یا تعریف تھی رب العالمین کی, اب یہ کہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ رب العالمین کون ہے, وہ اس کو پرسنل لیول پہ لیتے ہیں. فرعون کے سامنے جب رب العالمین کی بات ہوئی تو عالمی لیول پر ہوئی کہ وہ کیا کیا کرتا ہے, اور یہاں ابراہیم علیہ السلام